حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مشہور رسالہ جزاء الاعمال پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اور اس کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس رسالے میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے, اچھا کرے یا برا کرے, نیکی کرے یا بدی کرے, نیک عمل کرے یا گناہ کرے, ضرور اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے, عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے, عالم آخرت میں بھی ہوتا ہے. تین جگہ اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر بالکل پکا ہے, یقیناً ہوتا ہے. دنیا میں دنیا کے مطابق اس کا اثر ہوتا ہے, عالم برزخ میں اس کے مطابق اثر ہوتا ہے, عالم آخرت میں وہاں کے مطابق اثر ہوتا ہے. اچھے برے عمل کا اچھا برا اثر کامل و مکمل تو آخرت میں ہوتا ہے, لیکن عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. اور مثالوں سے حضرت نے اس بات کو ذہن نشین فرمایا ہے, وہ مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. گزشتہ منگل کو جزاء الاعمال میں اثر عالم برزخ میں ظاہر ہونے کے لیے ایک الگ فصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب بیان فرمایا ہے, اور اس طویل خواب میں جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے اور عالم برزخ کی سیر کرائی, اور اس عالم برزخ میں جو لوگوں کو قسم قسم کا عذاب ہو رہا تھا وہ دکھلایا اور بتلایا, جس سے حضرت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو دنیا میں بھی اس کا وبال آئے گا, لیکن عالم برزخ میں بھی اس کا عذاب ہوتا ہے. اور جب عالم برزخ میں اس کا عذاب ہے تو آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے. لہذا ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے اور ہر ایک میں یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اس دنیا میں جب تک رہے گناہوں سے دور رہے, جہاں تک ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے کہ گناہوں کا جو اثر ہے وہ تکلیف دہ ہے, وہ نقصان دہ ہے, وہ خطرناک ہے, باعث عذاب ہے, باعث وبال ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو عقل مند ہو وہ ہر نقصان سے بچنا چاہتا ہے, ہر تکلیف سے بچنا چاہتا ہے, چاہتا ہے کہ وہ خود بھی تکلیف سے بچے, اس کے گھر والے بھی تکلیف سے بچیں, اس کے عزیز و اقارب دوست احباب بھی ہر قسم کی مصیبت سے اور پریشانی سے محفوظ رہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے اگر اس میں صحیح عقل ہے. تو حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ حضور کا خواب ہے, اور حضور کا خواب اور انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے وحی نازل ہوتی ہے تو وہ برحق ہے, انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی برحق ہوتا ہے. جب برحق ہوتا ہے تو ہمیں اس خواب سے سبق لینا چاہیے, اور وہ سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں بس گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, اہم ہو یا معمولی, بہرحال اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں. غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کر لیں, کیونکہ سچی توبہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اور یہ ایسا نیک عمل ہے, اور یہ ایسا نیک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ کیا ہوا گناہ مٹ جاتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بس رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ توبہ کھولا ہوا ہے اور قیامت تک یہ کھلا ہوا ہے. 24 گھنٹے جب چاہو جس وقت چاہو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو اور توبہ کی شرائط پوری کر لو اور اپنے آپ گناہوں سے پاک کر لو. جب آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کا جو دنیا میں نقصان ہوتا ہے وہ اس سے بھی آدمی بچ جاتا ہے, اور عالم برزخ میں اس سے جو نقصان اور عذاب ہوتا ہے اس سے بھی آدمی بچ جاتا ہے, اور عالم آخرت میں بھی اس کا جو عذاب مقرر ہے آدمی اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہوگا. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کے معراج کا پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ہے, جس کو اسراء کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ بیت المقدس سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے, اور پھر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو لے جانا منظور ہوا وہاں وہاں آپ تشریف لے گئے, اس کو معراج کہتے ہیں. اور وہاں آپ کو اتار کر آپ سے دو دو نفلیں بھی پڑھوائی گئیں, اسی دوران عالم برزخ کی بھی سیر کرائی گئی. ایسے اسی دوران عالم برزخ کی بھی آپ کو سیر کرائی گئی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آپ کو لیا, عالم برزخ بھی دکھلایا, آسمانوں کی بھی سیر کرائی, اور جنت جہنم جو اصل میں عالم آخرت میں ہے جنت کی بھی آپ کو سیر کرائی, اور دوزخ بھی آپ کو دکھا دی گئی, بلکہ اللہ جل شانہ سے ملاقات کی دولت بھی آپ کو عطا ہوئی, اور ایک قول کے مطابق اللہ جل شانہ کی زیارت سے بھی آپ مالا مال ہوئے. اتنا اہم یہ سفر ہے. تو جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے معراج میں جو کچھ دیکھا, جہاں جہاں سے آپ گزرے, جو جو واقعات آپ نے دیکھے, آپ نے وہ بیان فرمائے. ان میں سے عالم برزخ کا حال بھی آپ نے بیان فرمایا. تو اسی میں سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے, اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ہمارے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارے باطن میں جو ہماری سب سے بڑی بیماری ہے اور ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی ہے وہ ہے گناہوں کی خرابی, وہ ہے گناہوں کی خرابی. بس یہ سمجھنے کہ سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر یہی ہے. جب یہی ہے تو یہ خرابی کسی طرح دور ہو, چاہے بے شک ہم زیادہ نفلی عبادت نہ کریں, چاہے ہم زیادہ تسبیحات نہ پڑھیں, زیادہ ہم نفلی روزے نہ رکھیں, ذکر و تلاوت بھی چاہے ہم بہت زیادہ نہ کریں, مگر گناہوں سے بے حد بچنے والے بن جائیں, تو بس جس دن یہ دولت نصیب ہوگی بس سمجھو ہم کامیابی کے دروازے میں داخل ہو جائیں گے, اور عافیتوں کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے, راحتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی, مسائل ہمارے حل ہونے لگیں گے, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی, اور دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں جنت کا مزہ محسوس ہونے لگے گا. اس لیے عالم برزخ کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. عالم برزخ میں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ آپ کا ایسے لوگوں کے اوپر گزر ہوا, ایک جگہ آپ کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ ان کے جو ہاتھ ہیں اور ہاتھوں کے اندر 5 انگلیاں ہیں, ایک انگوٹھا اور 4 انگلیاں ہیں, ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے تھے. www.dasquran.com اور وہ ان انگلیوں سے اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے. اللہ بچائے. और वो अपने चेहरों को उससे छीलते थे, सीनों को भी छीलते थे, चेहरा भी छीलते थे, सीना भी छीलते थे, और फिर वो उनका चेहरा और उनका सीना लहूलुहान हो जाता था। ऐसा खौफनाक मंजर आपने देखा। तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं जो ऐसे खौफनाक अजाब के अंदर मुब्तला हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर, ये वो लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाते थे, ये वो लोग हैं जो दूसरे आदमियों का गोश्त खाया करते थे। गोश्त खाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में गीबत करने को अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के तरह करार दिया है कि जो लोग गीबत करते हैं उनके गीबत करना ऐसा है जैसे कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। तो एक तो भाई का गोश्त खाना कितना बड़ा गुनाह भी है और बुरा भी है, और फिर वो भी मुर्दा आदमी का गोश्त खाना कितना बुरा और कितना बड़ा गुनाह है। तो जैसे वो गुनाह है और बड़ा गुनाह है, ऐसे ही गीबत करना भी हराम है और गुनाह कबीरा है। और इसका वबाल आलम बरज़ख में आपने ये देखा है कि गीबत करने वाले उनके नाखून तांबे के हैं, यानी लंबे लंबे नोकदार धार वाले, और वो उससे अपना चेहरा नोच रहे हैं और सीना नोच रहे हैं, सीना नोच रहे हैं, और अपने आप को इस तरह से वो ज़ख्मी कर रहे हैं दुनिया में गीबत करने की वजह से। तो दुनिया में वो गीबतें करते थे दूसरों की, बुराइयां करते थे दूसरों की, ऐब जोई करते थे दूसरों की, अरे बरज़ख में आपने उनको इस हालत में देखा कि उनके नाखून तांबे की तरह हैं और वो उसके ज़रिए दूसरों की आबरू ख़राब कर रहे हैं, दूसरों की इज्जत ख़राब कर रहे हैं। क्यों? गीबत करने में दूसरे की आबरू ख़राब होती है, दूसरों की इज्जत ख़राब होती है, दूसरों की ऐब जोई होती है, दूसरे की बुराई होती है। अब ये जो कुछ आपने आलम बरज़ख में देखा और जिब्रील अमीन और मीकाईल इस्लाम के हमरा देखा, बिल्कुल बरहक है, और इसमें हमारे लिए हिदायत और सबक है कि दुनिया में जब तक हम रहे अपनी ज़ुबान को गीबत से बंद कर लें, अपनी ज़ुबान से गीबत करने, अपनी ज़ुबान को गीबत से रोकें। लेकिन आज अगर ये कहा जाए कि 100% गीबत करने का रवाज है तो भाई ये शायद मुबालगा ना हो, इसलिए कि आज बहुत कम ऐसे मुसलमान मर्द औरत होंगे कि जो किसी की गीबत ना करते हो, वरना अच्छे खासे नेक नमाजी, तहज्जुद गुजार, इशराक चाश पढ़ने वाले, जिक्र तिलावत करने वाले, ज़ाहिरन दीनदार कहलाने वाले, लोगों की नज़रों में भी अल्लाह वाला कहलाने वाले, लेकिन उनका हाल ये कि उनके पास बैठो तो उनकी ज़ुबान पर गीबत 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 नजर आएगी, कभी इसकी बुराई, कभी इसकी बुराई, कभी इसकी बुराई, कभी इसकी बुराई। आजकल बहुत कम कोई मुसलमान ऐसा नज़र आएगा कि जो किसी गीबत ना करता हो। और गीबत में क्या होता है? बस दूसरों की बुराइयां बयान करनी की जाती हैं, दूसरों के ऐब बयान किए जाते हैं, दूसरों की खराबियां बयान की जाती हैं। अच्छा, बात गीबत करते करते उनके बारे में ऐसी बातें भी कह देते हैं जो उनके अंदर है ही नहीं, यानी ऐसे ऐब भी उनके बयान कर दिए जाते हैं वो उनके अंदर नहीं है, ऐसे ऐब भी बयान कर दिए जाते हैं। तो ये बोहतान है, ये ऐसी बात करना किसी के बारे में कि वो ऐप उसके अंदर नहीं है, तो ये तो तोहमत है, ये तो बोहतान है, ये तो इल्ज़ाम है, ये तो गीबत से भी बढ़कर बुरा है, ये तो उससे भी दूसरे को बेइज्जत करना है, दूसरे की आबरू ख़राब करना है। तो ये गुनाह बहुत ज़्यादा आम है, ये चंद गुनाह ऐसे जो बहुत ज़्यादा आम हो गए, जिसमें से एक गीबत भी है, बदनिगाही का गुनाह भी बहुत ज़्यादा आम है। बहुत कम मुसलमान ऐसे मिलेंगे कि जो बदनिगाही के गुनाह से बचे हुए हों, वरना निगाहों का गलत इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा है। टीवी ने और मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने तो اس گناہ کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے. تو جیسے بدنگاہی کا گناہ بہت زیادہ عام ہے, اتنا عام ہو گیا کہ کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. اچھا خاصا نیک نمازی آدمی بھی بدنگاہی کے اندر مبتلا رہتا ہے, پرواہی نہیں کرتا. بالکل اسی طریقے سے غیبت کا بھی حال ہے. ایسی تیسرا ایک گناہ بہت زیادہ عام ہے, وہ لا یعنی باتیں کرنے کا, بیکار باتیں کرنے کا. یہ بھی اتنا عام ہے, اتنا عام ہے. اچھے خاصے نیک نمازی لوگوں کے اندر بھی یہ پائے, جہاں بیٹھیں گے بس بیکار باتیں کرتے رہیں گے. کبھی حکومت پر تبصرہ کریں گے, کبھی مہنگائی پہ تبصرہ کریں گے, کبھی کسی پہ تبصرہ کریں گے, کبھی کسی پہ تبصرہ کریں گے, کبھی قوم برادری پہ تبصرہ کریں گے, کبھی خاندان پہ تبصرہ کریں گے, کبھی دوستوں پہ تبصرہ کریں گے, کبھی رشتہ داروں کے اوپر تبصرہ کریں گے, کبھی اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں باتیں کریں گے. حاصل کچھ نہیں, بس ایک گھنٹے بیٹھے رہے. اب ایک گھنٹے تک ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں, آخر میں کچھ بھی حاصل نہیں. تو یہ لایانی باتیں تو اتنی عام ہیں کہ حد سے زیادہ. بہرحال بھائی, یہ غیبت و گناہ جو ہے یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا اور مردار بھائی کا گوشت کھانا, مردہ نہ ہو زندہ ہو, زندہ کا گوشت کھانا بھی حرام اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور زیادہ حرام. جیسے وہ حرام, ایسے یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں, فرمایا اس حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو تانبے کے ناخن والے لوگ ہیں جو اپنا چہرہ بھی نوچ رہے ہیں اور سینہ بھی چھیل رہے ہیں, اس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں, یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں, دوسروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں. کیونکہ جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے اس کی بے عزتی کرتا ہے, وہ غیبت سے ہمیشہ دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے اور بے آبروئی ہوتی ہے. تو ہمارے اندر یہ گناہ بہت عام ہے بھائی, اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اس گناہ سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ بھائی مجھے غیبت نہیں کرنی ہے, نہ کرنی ہے نہ سننی ہے, نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. اب اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے, جب تک دو کام نہیں کریں گے اس گناہ سے بچنا مشکل ہے. ایک تو یہ کہ اپنی زبان بند کرنے کی عادت ڈالیں, خاموش رہنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ غیبت لایعنی گناہ, لایعنی باتوں کا گناہ زیادہ بولنے سے ہوتا ہے. ہمارے اندر بچپن سے بلا وجہ زیادہ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے, یہی عادت بڑھاپے تک رہتی ہے. اسی حالت میں آدمی عام طور پہ مر جاتا ہے. جب تک جان میں جان رہتی ہے بیکار باتیں کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں غیبت ضرور ہوتی ہے. اور خاموش رہنا شروع کر دیں بس, اب غیبت نکلے گی نہیں زبان سے, مطلب منہ کھلے گا تو برائی نکلے گی نا کسی کی, منہ بند غیبت بند. تو اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کے لیے تو یہ ہے کہ کم بولنے کی عادت چھوڑیں, یعنی فضول بات بولنے کے لیے, فضول بولنے سے بیکار باتیں کرنے سے اپنی زبان بند رکھیں. پھر کیا کریں, جب بولیں زیادہ سوچ کے بولیں, جب بولیں چند سیکنڈ کہہ رہا ہوں, منٹ نہیں کہہ رہا, چند سیکنڈ جو ہے وہ سوچ کے بولیں کہ میں کسی کی برائی تو نہیں کر رہا, اب تو میں بولوں گا کسی کی برائی تو نہیں کر رہا اس کے اندر, یا میں لایعنی بات تو نہیں کر رہا, اگر کر رہا ہے تو بس خاموش ہو جاؤ, بس زبان بند رکھو, اپنے زبان کو تالا لگا لو اور منہ کو اپنے لگام ڈالو, اس کے اندر بولے نہیں یہ. اور جہاں ضرورت ہو بولنے کی بالکل بولیں, اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی. کام کی بات بولیں, اچھی بات بولیں, ضرورت کی بات بولیں, جائز بات بولیں بولیں, دین کی بات بولیں تو اور بھی اچھا ہے. تو ایک تو ہاں, اگر ہم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو نہ بولنے کی عادت ڈالیں. اب آپ کہیں گے پھر خاموش رہ کر کیا کریں, خاموش رہ کر کیا کریں, تو میں بتا دوں کیا کریں, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. بس خاموش ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. اس سے اچھا اس کا بدل کیا, اسے کہتے ہیں نعم البدل, کہ بہترین بدل یہ زبان سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. जब बोले चंद सेकंड सोच कर बोले, अगर काम की बात हो तो जरूर बोले। गीबत आ रही है तबीयत के अंदर कि मैं किसी की बुराई करूं, तो बस वहीं अपनी जुबान को थारा लगा दें। अलबत्त जो सूरत शरीयत ने दूसरे का ऐब बयान करने की मुस्तस्ना फरमाई है वो मालूम कर लो, वहां पर बक़दर ज़रूरत दूसरे का ऐब बयान करना जायज़ है वो बता सकते हैं, वरना आम तौर पर किसी की बुराई नहीं करो। याद रखो इस गुनाह से जब बचेंगे तो घर जो आजकल जहन्नम बने हुए हैं जन्नत का नमूना बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। घरों के अंदर इस गीबत की वजह से आगे अलग ही हुई है और घर के घर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए कि सारे ही एक दूसरी गीबत में लगे हुए हैं। तो भाई सारे लगे हुए हैं तो उस गीबत से तो फिर अजाब ही आएगा ना, वबाल ही आएगा, सुकून तो नहीं आ सकता, राहत नहीं आ सकती। फजूल बातें भी ना करें, इस तरह से जुबान को बंद रखें। एक दूसरा काम ये करें कि इस बात का तहिया कर लें, अगर कोई दूसरा बुराई करेगा तो मैं मना कर दूंगा, मैं मना करूंगा। अब मना करने के लिए तो तीन किस्म के आदमी होंगे जिनसे आप मना करेंगे, या तो आपसे बड़े होंगे जैसे आपके वालिद साहब हैं, आपके बड़े भाई हैं, या आपके बॉस हैं, या आपके कोई और बड़े साहब हैं जिनके सामने आपके लिए बोलना मुश्किल है। तो वहाँ का तरीका ये है कि अगर अदब से मना कर सके तो कर दें, नहीं तो उठ के चले जाएं। इस उठकर जाने में बस ये होगा कि वो हो सकता है नाराज़ हों, तो भला से नाराज़ हों, परवाह नहीं करें उनके नाराज़ होने की, इसलिए कि अल्लाह ताला की नाराज़गी ज़्यादा बड़ी है मखलूक की नाराज़गी से। ला तअतरी मखलूक फी मासिदिल खालिक, लिहाजा वो नाराज़ हों तो भला से हों, उनसे बढ़कर तो अल्लाह ताला के नाराज़ होना। गीबत करने पर अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, गीबत सुनने पर भी अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। तो जब अल्लाह ताला नाराज़ होंगे तो अल्लाह ताला की नाराज़गी को देखना चाहिए। और ये मखलूक है, चाहे वो वालिद साहब हों, चाहे वो बड़े भाई हों, या जो भी हों, वो मखलूक है अल्लाह की। अगर वो नाराज़ होती है तो होती रहे, उनकी नाराज़गी की अहमियत नहीं है जितनी अहमियत अल्लाह ताला के नाराज़ होने की है। तो ये इसके वहाँ से उठ के चले जाए। और आदमी कोई बहाना ही बना सकता है जो झूठ ना हो, लेकिन फौरन खड़ा हो जाए। अगर बराबर का है तो फिर तो मना करना कोई मुश्किल ही नहीं है, बराबर का है तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मियाँ बीवी, शोहर बीवी दोनों बराबर के हैं, दर्जा अगर अल्लाह पाक ने शोहर को ज़्यादा दिया, लेकिन हैं दोनों एक दूसरे के जिंदगी के साथी, ये दोस्त अहबाब, अजीज़ अकारीब में भी दोस्त अहबाब में भी अमूमन अपने हम पल्ला होते हैं वो, तो वहाँ तो मना करना कुछ मुश्किल ही नहीं है। मुसीबत ये है कि हम मना नहीं करते, ये है हमारे अंदर कोताही, हमारे अंदर यह ऐब कि दूसरा गइबत करता होता और हम बस खामोशी से हाँ 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 हा करते रहते। अरे भाई क्यों हाँ हाँ कर रहे हो, मना करो ना उसको, फिर तुम बराबर हो। जैसे वो मना कर सकता है आप भी मना कर सकते हो, तो बिला तकल्लु जब कोई किसी की बुराई करने लगे तो मना करो, भाई ये नहीं कर, भाई ये नहीं कर, भाई ये करने की बात नहीं है, कोई और अच्छी बात कर ले। किसी की बुराई करना अच्छा नहीं है, किसी की गिबत करना अच्छा नहीं है। या यूँ कह दो कि भाई वो तो बहुत अच्छा आदमी है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये भी एक जवाब है बड़ा शानदार कि उसने सारी बुराइयाँ कर ली, नहीं ये सब झूठ है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है मैं जानता हूँ। तो अब आपने उसकी हिमायत कर ली और उसका पास ले लिया और उसकी हिमायत कर ली और उसका पहलू आपने बचा लिया, और जो कुछ उसने बोला था उसकी तरदीद कर दी, तो ये तो आपने अपने भाई की आबरू बचा ली। आबरू बचाने का और मना करने का ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। तो ये जब है जब बराबर वाला हो जिसको मना करना आसान हो, और जो अपने छोटे हैं उन्हें मना करने तो कोई मुश्किल ही नहीं है। जैसे अपना बेटा है, अपना शागिर्द है, कोई और रिश्तेदार है जो हमसे छोटा है, और तो उसको मना करना तो कोई मुश्किल नहीं है। प्यार से उसको मना कर दें कि भाई बेटा किसी की बुराई नहीं करते हैं, खामोश रहते हैं बस, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो लो साहब कितना आसान है, यानी गीबत से बचना कितना आसान है। जब इतना आसान है फिर भी हम इस गीबत से न बचें, तो इसका मतलब ये है कि हम इस अजाब के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया से फिर आलम बरज़ख में जाना होगा।
دنیا سے مرتے ہی عالم برزخ میں, اور عالم برزخ میں غیبت کرنے والوں کا اور دوسروں کی بے عزتی کرنے والوں کا اور دوسروں کی آبرو خراب کرنے والوں کا وبال یہ ہے کہ وہاں جا کر ان کے قبر میں جو ہے نا ان کے ناخن تانبے کے ہو جائیں گے, اور ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچیں گے, اپنے سینے کو نوچیں گے, ایسے ہی کر ان کو عذاب ہوتا رہے گا. یعنی وہ چاہیں نہ چاہیں یہ ہوگا, وہ چاہیں یا نہ چاہیں ہوگا یہ, اور یہ ہوتا ہے وہاں کون بچائے گا بھائی؟ جس کی ہم نے غیبت کی ہے وہ تو الگ ہم سے اپنا حق مانگے گا, اور ہمیں کون بچائے گا؟ جب وہاں عذاب ہے اور یقیناً عذاب ہے, تو آج دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہم غیبت سے بچا لیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ نے چلتے ہوئے یہ بھی دیکھا کہ ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ پتھر سے ان کے سر پھوڑے جا رہے ہیں, پتھر سے ان کے سر پھوڑے جا رہے ہیں. یہ آپ نے عالم برزخ میں بھی دیکھا اور اس خواب میں بھی دیکھا جو گزشتہ منگل کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پتھر کے ذریعے ان کے سر کو پھاڑا جا رہا ہے اور کچلا جا رہا ہے. اب اندازہ کرو کسی آدمی کے سر کو پھاڑا جائے اور پھوڑا جائے تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی, اور دنیا میں تو یہ ہوگی بہت سے وقت مر جائے گا, سر پھٹتا رہے گا اور وہ پتھر سے پھوڑتے رہیں گے, مرے گا نہیں آدمی وہاں پر, تو کتنی چیخیں نکلیں گی, کتنی اذیت و تکلیف ہوگی. تو برابر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, سر صحیح ہو جاتا ہے پھر وہ پتھر سے پھوڑتے ہیں, پھر صحیح ہو جاتا ہے پھر پھوڑتے ہیں, پھر کچلتے ہیں, پھر پھاڑتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, بس برابر یہی ہوتا جا رہا ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے نا یہ وہ لوگ ہیں. جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان مرد عورت ہیں, جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ان کا یہ عذاب ہو رہا ہے عالم برزخ میں. اب دیکھو دنیا میں نماز نہ پڑھنے سے تھوڑی سی آدمی کو سہولت معلوم ہوتی ہے, لیکن مرتے ہی پھر یہ عذاب اگر ہوا تو اللہ بچائے کتنا سخت وبال اور کتنا سخت عذاب ہے یہ. یہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے عالم برزخ میں دیکھا ہے, اور خواب میں بھی آپ نے دیکھا ہے جو گزشتہ منگل کو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. ایسے ہی آپ نے گزرتے ہوئے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو ننگے تھے اور انہوں نے کپڑے لپیٹے ہوئے, یعنی جسم ان کا سارا ننگا ہے, البتہ کچھ کپڑے جو ہیں کپڑوں کے ٹکڑے انہوں نے لے کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے آگے پیچھے چپکا رکھے ہیں اور لپیٹے ہوئے ہیں, اور وہ اونٹ کی طرح بیل کی طرح چل رہے ہیں, اونٹ کی طرح اور بیل کی طرح وہ چل رہے ہیں. جیسے گائے بیل چرتے ہیں نا جنگل کے اندر, کبھی ادھر گھاس کھا لی, کبھی ادھر گھاس کھا لی, کبھی ادھر سے کچھ سبزہ کھا لیا, چرتے پھرتے ہیں, جانور چرتے ہیں عام طور پر. یہ لوگ بھی اس طرح سے بیل کی طرح اور گائے کی طرح چل رہے تھے, چر رہے تھے, کھا رہے تھے کوئی چیز اٹھا اٹھا کے. اور کیا کھا رہے تھے؟ جہنم کے پتھر اور کانٹے, جہنم کے پتھر اور جہنم کے کانٹے وہ کھا رہے تھے. ایک تو ننگے اور اپنے سطر پر انہوں نے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے, اور گائے بیل کی طرح چل رہے تھے جہنم کے کانٹے. اسی طریقے سے جہنم کے پتھر وہ کھا رہے تھے. آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کی زکات نہیں دیتے تھے, جو دنیا میں اپنے مال کی زکات نہیں دیتے تھے یہ وہ لوگ ہیں, ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. اب کتنے مسلمان مرد عورت دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے. انہیں ڈرنا چاہیے, اور ڈر کر کے اپنے مال کی پائی پائی کا حساب کر کے باقاعدہ پوری زکوٰۃ نکالنی چاہیے, اور نکال کر صحیح معنی میں جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچانی چاہیے. تو بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس 10-10 تولہ سونا ہوتا ہے, 20-20 تولہ 50-50 تولہ سونا اکٹھا رہتا ہے ان کے پاس, اور نقد پیسے ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، کیونکہ اتنے سارے سونے کی زکوٰۃ بھی ہزاروں میں بنتی بلکہ لاکھوں میں بنتی، تو لاکھوں ان کے پاس ہوتے نہیں، ہزاروں مشکل سے ہوتے ہیں، تو وہ سونا تو ضرور رکھیں گی، اس کو تو جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اور بعضوں کے تو شوہر مالدار ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے عذرائے مہربانی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، لیکن ہر آدمی کا شوہر تو مالدار نہیں ہوتا، اس لیے بعضوں کے شوہر مالدار نہیں ہوتے تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، لہذا وہ عورتیں اپنے زیور کو اپنے پاس رکھتی ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، سالہ سال گزرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ صورت بھی زکوٰۃ نہ دینے کی ہے، یاد رکھو اپنی ملکیت میں سونا رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، سونے چاندی کا زیور کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر سونے چاندی کے زیور سے بھی کام چل سکتا ہے اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جو کوئی اپنی ملکیت میں سونا رکھے، جو کوئی بھی اپنی ملکیت میں زیور رکھے یعنی سونے چاندی کا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، نہیں دے گا زکوٰۃ تو اس کا ایک وبال یہ ہے، اور بھی قسم قسم کا وبال اور عذاب زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ہے، جیسے کہ ایک سونا وہ جو ایک کالا ناگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا اور وہ کہے گا انا کنزکا و انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں، اور وہ اس کو ڈسے گا، یہ بھی ایک عذاب ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا۔ تو ایک عذاب آپ نے عالم برزخ میں معراج کے اندر دنیا سے بیت المقدس بیت المکہ مکرمہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے درمیان میں عالم برزخ میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں ایسی بدترین حالت میں ہیں اور ایسے سخت عذاب کے اندر گرفتار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک ہنڈیا ان کے پاس ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جس کے اندر بہت عمدہ نفیس اعلیٰ قسم کا گوشت پکا ہوا ہے، اور دوسری ہنڈیا کے اندر انتہائی سڑا ہوا اور کچا گوشت پڑا ہوا ہے۔ ایک ہنڈیا کے اندر تو پکا ہوا گوشت ہے، نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ اور نفیس گوشت ہے، اور دوسری ہنڈیا کے اندر کچا گوشت ہے اور وہ بھی سڑا ہوا گوشت ہے، بدبودار ہے۔ اور یہ لوگ جو ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت ہے وہ نہیں کھا رہے، وہ تو کھا نہیں رہے، جس ہنڈیا کے اندر سڑا ہوا گوشت ہے، بدبودار گوشت ہے، کچا گوشت پڑا ہوا ہے، عورتیں بھی مرد بھی وہ کھا رہے ہیں۔ اس حالت میں آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سمجھ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورت ہیں کہ مثلا مرد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال بیوی عطا فرمائی ہے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اسے چھوڑ کر کے بدکار اور آوارہ اور کیا کہتے ہیں بدکار زناکار عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نامحرم عورتوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں اور ان سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، ان کے بعد جا کے رات گزارتا ہے اور ان کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال اور طیب گوشت ہوتے ہوئے سڑا ہوا بدبودار گلا کچا گوشت کھانے کے اندر مشغول ہیں۔ ایسی جو عورتیں ایسا کر رہی ہیں وہ عورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال شوہر عطا فرمایا ہوا ہے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتی ہیں، لیکن نہیں کرتی، بجائے اس کے وہ دوسرے بدکار اور زناکار مردوں سے نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں اور تعلقات رکھ کر کے ان سے اپنی خواہش پوری کرتی ہیں۔ تو یہ وہ مرد عورت ہیں جو عالم برزخ میں آپ نے اس طریقے سے ان کو بدبودار سڑا ہوا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ آج کل ناجائز تعلقات بھی بے انتہا ہے، اور یہ موبائل کے غلط استعمال نے اچھے خاصے لوگوں کو اس گناہ کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ ناجائز فلمیں اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، چاہے ٹی وی پہ کوئی فلم دیکھے اور چاہے موبائل کے اوپر فلم دیکھے، فلموں کے اندر ظاہر ہے دونوں طرف نامحرم مرد ہوتے ہیں اور ان کو برہنہ یا نیم برہنہ دیکھ دیکھ کے آدمی اپنے آنکھیں زنا سے آلودہ کرتا ہے، کیونکہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور اصل زنا شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ان موبائل کا غلط استعمال بھی، اس میں بھی بہت سارے مسلمان مرد عورت زنا کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر اسی میں تعلقات جب آپس میں ہو جاتے ہیں اور دوستیاں ہو جاتی ہیں، محبتیں ہو جاتی ہیں، تو پھر ناجائز تعلقات عملی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کل یہ ناجائز تعلقات کا گناہ بہت زیادہ عام ہے، کیونکہ اس کے اسباب بہت زیادہ عام ہیں، گھروں کے اندر شریف پردہ نہیں ہے، اور جہاں شریف پردہ نہیں ہوتا وہاں آپس میں ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، اور پھر بدکاری اور زناکاری وجود میں آ جاتی ہے. بہرحال یہ گناہ بھی بہت زیادہ عام ہے، اور کتنا اس کا سخت عذاب اور وبال ہے. اس کے بعد ایسے لوگوں کے اوپر گزر ہوا، حضور کا ایسے لوگوں کے اوپر گزر ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ، ان کی زبانیں اور ہونٹ یہ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ جو جن کی ہونٹ بھی اور زبان بھی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں. اللہ اعوذ باللہ، اللہ اعوذ باللہ. جب وہ کٹ جاتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہو جاتی، جیسے وہ کاٹ کے چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر میں زبان بھی صحیح ہو جاتی ہے اور ہونٹ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کاٹتے ہیں اس کو. لوہے کی کینچیاں ہیں کاٹنے والوں کے ہاتھ میں، اس سے ہونٹ کھینچ کے کاٹتے ہیں، زبان کھینچ کے وہ کاٹتے ہیں، اس طریقے سے بس ان کے ہونٹ اور ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے. اور یہ برابر سلسلہ چلتا رہتا ہے، برابر یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوتا رہتا ہے. تو آپ نے جبیر علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا واجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں اور واعظ کرنے والے لوگ ہیں، تقریر کرنے والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو تو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. اس لیے جو واعظ کہے، جو تعلیم کرے، جو بیان کرے، وہ سب سے پہلے خود عمل کرنے کی نیت سے کرے، اور پھر جو کچھ دوسروں سے کہے سب سے پہلے خود اپنے لیے اس کو عمل کے لیے منتخب کرے. اگر دوسروں کو تو اچھی باتیں بتائے گا تو اس کا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن خود عمل نہ کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے. اسی میں وہ لوگ بھی ہیں جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو ہی بتاتے ہیں، خود نہیں کرتے. جہاں بیٹھیں گے بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، برائیاں اسے منع کریں گے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن خود ان گناہوں کے اندر ویسے کے ویسے ہی ملوث رہتے ہیں اور مبتلا رہتے ہیں. جو اچھی باتیں دوسروں کو بتا رہے ہیں خود عمل ہی نہیں کرتے، ان کے لیے بھی یہی وعید ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی بات جب دوسرے سے کہیں تو پہلے خود عمل کریں، جب کسی کو کسی برائی سے منع کریں تو پہلے خود اس سے بچیں، اگر مبتلا ہوں تو خود اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک مرتبہ اسی سفر میں، یعنی معراج کے سفر میں، جب آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور اعلی برزخ سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ سے بہت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آئی، چلتے چلتے ایک جگہ سے آپ کو بہت ہی ٹھنڈی ہوا اور خوشبودار ہوا، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آئی، اور وہاں کچھ آواز بھی آپ نے سنی. تو آپ نے کیا، جبریل نے یہ کیا ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ خوشبو جنت کی ہے، یہ خوشبو جنت کی ہے اور یہ آواز بھی جنت کی ہے. جنت کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہوئی ہے، جیسے ہم اور آپ بولتے ہیں نا جنت بھی بولتی ہے، جیسے ہم اور آپ بولتے ہیں دوزخ بھی بولتی ہے. آگے دوزخ کی کا بیان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیا کہ یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ جنت کی خوشبو ہے، اور یہ جو آواز ہے یہ بھی جنت کی آواز ہے. جنت اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتی ہے کہ یا رب آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا آپ اسے پورا فرما دیں، یا اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ میرا وعدہ پورا فرما دے، کیونکہ میری جو اوپر والی منزلیں ہیں، میں نے بتایا تھا جنت کی 100 منزلیں ہیں، اوپر نیچے 100 منزلیں ہیں، 100 منزل ہے جنت. سبحان اللہ، جو سب سے اونچی منزل ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس. تو جو سب سے اوپر والی منزلیں ہیں ان کے اندر موٹے ریشم اور باریک ریشم سے وہ آراستہ ہیں، ان اس میں جو چادریں بچھی ہوئی ہیں، کہیں پتلے ریشم کی ہیں، کہیں موٹے ریشم کی ہیں، گاؤ تکیے اور سرانے لگانے کا تکیہ جو بھی ہے وہ سب موٹے اور باریک ریشم کے ہیں، قیمتے ہیرے جواہرات اور موتیوں سے وہ سجی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے گلاس، پلیٹے، ہاتھ سے پکڑنے والے پیالے وہاں رکھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی سواریاں وہاں پر مہیا ہیں، شہد بھی ہے، پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، پاکیزہ شراب بھی ہے، اور بڑی کثیر مقدار میں وہاں پر رکھ دی گئی ہے. لہذا آپ وعدے کے مطابق میرے اندر جنتی عطا فرما دیجیے. اب آپ نے مجھے بنا تو دیا اور سجا بھی دیا،
ہر طرح کی نعمتیں بھی آپ نے اس کے اندر بھر دی. تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنتی آپ کے لیے دیں گے, وہ آ کر کے تجھ کو آباد کریں گے اور تجھ کو استعمال کریں گے, تو آپ وعدہ پورا فرما دیجیے. آپ نے وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا فرما دیجیے تاکہ وہ میرے اندر آئیں اور آ کر کے جنت کے نعمتیں استعمال کریں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مسلمان مرد عورت کو مقرر کر دیا ہے. ہر ایماندار مرد ہر ایماندار عورت کو تیرے اندر رہنے کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور وہ کون ہے؟ جو مجھ پر ایمان لائے, جو میرے رسولوں پر ایمان لائے, جو نہ میرے ساتھ شریک کسی کو شریک کرتے ہیں نہ کسی اور کو میرے برابر لائق عبادت سمجھتے ہیں, اور جو مجھ سے ڈرے گا آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے گا. جو مجھ سے ڈرے گا, اللہ تعالیٰ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچے, اس کے گناہوں جس باتوں کو اللہ پاک نے گناہ قرار دیا ان سے اپنے آپ کو دور رکھے, تو وہ آخرت کے اندر میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. وہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا, اور جو مجھے قرض دے گا میں اس کا بدلہ دوں گا. قرض دینے کا مطلب سمجھ لو, قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے پیسے خرچ کریں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے خرچ کریں. جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جو نیک کام ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر بھروسہ کرے گا اور توکل کرے گا میں اس کے سارے کام بناؤں گا اچھا, توکل کوئی مشکل کام نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے شاید اس کے لیے بڑا متقی ہونا ضروری ہے, توکل کرنے کے لیے بڑا پارسا ہونا ضروری ہے. بھائی پارسا ہونا بھی ضروری ہے, متقی ہونا بھی ضروری ہے, مگر توکل کرنا ایک الگ عمل ہے جو بہت ہی آسان ہے. وہ یہ کہ آدمی اپنے دل میں ہر بات کے ہونے کا اللہ تعالیٰ سے یقین کر لے. ہر مسلمان مرد عورت اپنے دل میں اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کرنے سے ہر مشکل سے مشکل کام بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو آسان سے آسان کام بھی نہیں ہوگا. اور جو کام کرے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کرے, اس کا نام ہے توکل. اب یہ تو کوئی مشکل کام نہیں, ہر مسلمان اسے اپنے دل میں یہ سوچ سکتا ہے اور اپنے دل میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تہیہ کر لے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ بس جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اور جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ کریں گے, وہ جب چاہیں گے ہو جائے گا, جب تک وہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا, چاہے میں کوئی لاکھ کوشش کر لوں. اور پھر جو کام کرے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کرے, اس کا نام ہے توکل. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانے, جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کے کام بناؤں گا, یعنی میں اس کے سارے کام کر دوں. آپ بتاؤ, یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. رات دن تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری یہ مشکل آ گئی, یہ مشکل آ گئی, یہ دشواری آ گئی, یہ پریشانی آ گئی, یہ کیسے کروں, وہ کیسے کروں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو, اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش بھی مت کرو, کوشش بھی کرو, اسباب بھی اختیار کرو, لیکن نہ اپنی کوشش پر بھروسہ کرو نہ اسباب پر بھروسہ کرو, بس بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو. کہ بھائی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, وہی سب کچھ کرنے والے ہیں, وہ کریں گے تو ہوگا, وہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. بھائی اس کا نام توکل. آگے ابھی اللہ تعالیٰ کا کیا خطاب چل رہا ہے, آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ ہوں. سبحان اللہ, یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں وعدہ خلاف نہیں کر سکتا. بلا شبہ ایمانداروں کو فلاح نصیب ہوئی, اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والے ہیں اور بابرکت ہیں. بس یہ سن کر جنت راضی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے, ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی راضی فرما دیں. اب ایک اور جگہ سے آپ گزرے تو فرمایا کہ ایک جگہ سے مجھے بہت ہی عمدہ خوشبو آئی, چلتے چلتے ایک جگہ سے مجھے بہت ہی عمدہ خوشبو آئی. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو فرمایا حضور یہ فرعون کی بیٹی کی سر میں کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے یہ. فرعون کی بیٹی تھی, اس بیٹی کے سر میں جو عورت کنگھی کرتی تھی اس عورت کی اور اس کی بچوں اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے. تو میں نے کہا اس کا کیا واقعہ, میں اس کا کیا واقعہ ہوا؟ تو جبیر اسلام نے واقعہ سنایا کہ ایک دن یہ عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی, اچانک کنگھی جو ہے وہ زمین پہ گر گئی, ہاتھ سے چھٹ کر کنگھی زمین پہ گر گئی. تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو اٹھایا, اور بسم اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, وہ مومنہ تھی, وہ ایماندار تھی, وہ بیٹی جو تھی وہ فرعون کی بیٹی تھی, کافر تھی وہ بھی, اور فرعون تو تھا ہی کافر بلکہ بڑا پاپی کافر تھا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو اس کی بیٹی نے سن لیا کہ یہ تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا رہی ہے, تو اس نے کہا کہ کیا تیرا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے, میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ تو کہا ہاں میرا خدا تو اللہ جل شانہ ہے, جو میرا بھی پروردگار ہے اور تیرا بھی اور تیرے باپ کا بھی پروردگار ہے. تو آگ بگولا ہو گئی. میں بتاؤں اپنے ابا کو بتاؤں؟ ہاں شوق سے بتا دی. سبحان اللہ کیا ایمان تھا اس کا, ہاں شوق سے بتا دی. تو اس نے جا کے اپنے ابا کو بتایا کہ آج میں نے اس کی زبان سے تو بسم اللہ سنی ہے, یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتی ہے اور آپ کو ایمان نہیں رکھتی. تو بڑا غصہ ہوا, اچھا بلایا اس کو اور بلا کر کے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ وہ ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی پروردگار ہے. میرا پروردگار تو وہ ہے اور میرے خالق و مالک تو وہ ہیں جو میرے بھی اور تیرے بھی خالق و مالک ہیں. کیا میرے علاوہ بھی تو کسی کو مانتی ہیں؟ کہا مانتی ہوں. کہا دیکھ لے, یا تو باز آ جا اور میرے خدائی کا اقرار کر, اور نہیں تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی. میں کچھ بھی کر لے, میں تو اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی. اللہ اللہ تعالیٰ پھر جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد بھی فرماتے ہیں, اس کو حوصلہ بھی عطا فرماتے ہیں. جب اس نے ایسی کھری کھری باتیں فرعون سے کی تو اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا دیکھ میں اب تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں, اور اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا کڑھاؤ منگوایا, جو سمجھو کمرے کے برابر بہت بڑا کڑھاؤ منگوایا, اور اس کے اندر تیل ڈلوایا اور آگ پہ اس کو رکھوایا. جب وہ آگ کی وجہ سے کھولنے لگا تو اس نے کہا کہ اب اس کو اس میں ڈالو, پہلے اس کے بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالو تاکہ یہ اس کو پتہ چلے. چنانچہ اس کے سامنے ایک ایک بچے کو لے کر کے اس کڑھاؤ کے اندر اس نے کمبخت نے ڈالنے کا حکم دیا. وہ اس کے سامنے اس کے ایک بچے کو اس کڑھاؤ کے اندر ڈالنا شروع کیا. یہ اس واقعے سے پہلے اس نے فرعون سے ایک وعدہ لیا, اس واقعے تیل میں جلنے سے پہلے اس نے فرعون سے ایک وعدہ لیا. اس نے کہا کہ میں آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں, تیل میں آپ مجھے تل دو, میں مجھے منظور ہے, لیکن ایک میری درخواست ہے وہ آپ منظور کر لیں, وہ یہ کہ جب میں جل بھن جاؤں تو میری ہڈیاں بچیں گی, چاہے وہ بھی کالی ہو جائیں لیکن وہ ہڈیاں آپ میری میرے بچوں کی ایک کپڑے میں باندھ کر کے ایک جگہ دفنا دینا بس. یہ اس نے کہا, فرعون نے وعدہ کر لیا کہ یہ تیری درخواست منظور اور یہ تیرا میرے ذمہ حق, میں ایسا ضرور کروں گا. وہ بچے اس میں ڈالتے گئے, وہ بیچارے جل بھن کر ختم ہوتے گئے, ختم آخر میں اس کے گود کے بچے کا نمبر آیا. جب اس کے بچے کا گود کے بچے کا نمبر آیا تو یہ عورت جو ہے نا ہچکچائی اور ذرا پیچھے کو ہٹی, تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اور اس کے بچے نے کہا کہ اما تم اس تیل کے اندر کود جاؤ اور اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دو, یہ دنیا کی تکلیف کم ہے آخرت کے عذاب سے. آیا یہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے بہت کم ہے, اسے گوارا کر لو. تو اس کا تو ایمان بڑھ گیا, اس نے اس بچے کو بھی اس نے اس میں ڈال دیا اس کے سامنے, اور وہ بھی اس کے اندر جل بھن گیا. پھر اس عورت کو بھی جو مومنہ تھی اس کو بھی اس نے اس میں ڈالا اور سب کے سامنے وہ بھی اس کے اندر جل کر کے ختم ہو گئی. اور پھر اس نے وعدے کے مطابق اس کی ساری ہڈیاں جمع کروائیں اور کپڑے میں بندھوا کر کے ایک جگہ دفنا دیں. تو جبیر اسلام نے کہا کہ یہ اس کی قبر میں سے اس کی ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ
تو بھائی یہ یہاں پر ایک نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ حقیقت ہے کہ عالم برزخ کا عذاب بھی ہم سن تو رہے ہیں لیکن اللہ بچائے وہ ہے بڑا خوفناک اور بہت ہی وحشت ناک اور تکلیف دہ, اور آخرت کا عذاب اس سے ہی بڑھ کے بولے عذاب الآخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب اس سے ہی بڑھ کر ہے. لہذا ہم اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں ذرا سے مزے کے خاطر اور ذرا سے خوشی کے خاطر ہم گناہوں کا ارتکاب نہ کریں. بھائی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جزاء الاعمال میں اسی بات کو بار بار ذہن نشین فرمانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچانے والے بن جائیں, کیونکہ گناہوں کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہے اور عالم برزخ میں بھی عذاب کی شکل میں آتا ہے اور عالم آخرت میں بھی سخت عذاب کا باعث بنتا ہے. اس لیے جب بنتا ہے تو بھئی یہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے, اس کو اچھی طریقے سے ہم اپنے ذہن میں نقش کر لیں, اور جب نقش کر لیں تو بس پھر واحد حل اس کا یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا. www.darsquran.com